ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قلت أنا يا رسول الله قال فأخذ بيدي وعد خمسا اتق المحارم تكن عبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الزهك فإن كثرة الزهك تميت القلب۔ یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کی روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے حاصل کرے اور اس پر عمل کا اہتمام کرے، یا کسی ایسے آدمی کو بتلائے جو اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ دیکھو اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کس نیت سے حاصل کرنا چاہیے وہ بھی بتلا دیا کہ آدمی جب کوئی دین کی بات حاصل کرے تو سب سے پہلے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس پر عمل کروں گا، اور اس کے بعد دوسرے درجے میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کے دوسرے بندوں تک میں اس کو پہنچاؤں گا۔ اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے اندر اشارہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کوئی ہوگا نہیں، ورنہ دوسرے صحابہ بھی پیچھے تو نہیں رہتے، اکیلے حضرت ابو ہریرہ ہی ہوں گے۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اس کے لیے تیار ہوں کہ آپ جو کلمات ارشاد فرمائیں گے میں ان کو آپ سے حاصل کر کے اس پر عمل کا اہتمام کروں گا اور اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا بھی اہتمام کروں گا۔ چنانچہ ان کی اس آمادگی ظاہر کرنے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا۔ یہ دیکھیے، حضور نے پہلے جو فرمایا کون ہے جو حاصل کرے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیم و تربیت کا ایک خاص انداز ہے۔ سامنے والے کے دل میں کسی چیز کی طلب پیدا ہونی چاہیے، طلب کے بعد جب وہ کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اس پر عمل کا اہتمام کرتا ہے۔ طلب پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف انداز اختیار کرتے تھے۔ اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا، کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو حاصل کرے، جیسے درسگاہ میں استاد شاگردوں سے پوچھتا ہے کون ہے جو میرے سوال کا جواب دے، بچے کہتے میں دوں گا، سب ہاتھ اونچا کرتے ہیں۔ بہرحال مقصد کیا ہوتا ہے، متوجہ کرنا۔ توجہ کے بعد جو بات حاصل کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اس پر عمل کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اس عرض کرنے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ کے اندر لیا اور پانچ باتیں گنوائی۔ یہ بھی تعلیم کا بڑا اہتمام، جیسے یوں ہاتھ لے کر کے پھر ایک دو تین انگلیوں پر پانچ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی۔ چنانچہ پہلی بات فرمائی، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ کوئی آدمی دنیا کا سب سے بڑا عابد، اللہ کی عبادت کرنے والا بننا چاہتا ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خاص چیز کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ شریعت کے کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ باتیں تو وہ ہیں جن کا شریعت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اوامر، کرنے کے کام، طاعات، عبادات کرنے کی چیزیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو نواہی اور محارم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو محارم والا حصہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کے لیے آدمی کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی جب بڑی راتیں آتی ہے تو ایسے لوگ بھی جو کبھی مسجد میں قدم رکھنے کا نام نہیں لیتے وہ بھی آتے ہیں، بلکہ وہ بہت پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور روزانہ آنے والوں کی جگہ پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ بیچارے روزانہ آنے والے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پہلی سب تو بھر چکی ہے، تو یہ نفل عبادت کرنا، عبادات کا اہتمام، اس میں کچھ آسانی ہے گناہوں سے بچنے کے مقابلے میں. گناہوں سے بچنے میں مشقت زیادہ ہے، نفس کے اوپر زور پڑتا ہے، اس لیے شریعت میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حبر الامت ان کا لقب ہے، اس امت کے سب سے بڑے عالم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اللہم علم الکتاب، اور ایک دوسری دعا بھی دی تھی، اللہم فقیہ فی الدین، کہ اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما، اور یہ بھی کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما. ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رجل قلیل العمل قلیل الذنوب اعجب الیک ام رجل کثیر العمل کثیر الذنوب؟ ایک آدمی ہے جو زیادہ عبادات نہیں کرتا، فرائض واجبات پر اکتفا کرتا ہے، نفل وغیرہ، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین وغیرہ نہیں پڑھتا، لیکن قلیل الذنوب، گناہ کے کام بھی بہت کم کرتا ہے، اس سے بھی بچنے کا اہتمام کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے، کثیر العمل کثیر الذنوب، اعمال میں بہت کرتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور نوافل کا بھی خوب اہتمام، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لیے رہتا ہے، نوافل بھی بہت کثرت سے ادا کرتا ہے، لیکن کثیر الذنوب، گناہ کے کام بھی بکثرت کرتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، لوگوں کے در پہ آزار رہتا ہے، گناہ سے بچنے کا بھی اہتمام نہیں کرتا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کی نگاہ میں ان دونوں میں کون سا آدمی پسندیدہ ہے، بڑھیا کون سا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، لا دلو بسلامت شیئن، جو آدمی اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی اس خوبی کے مقابلے میں میں کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا. گناہوں سے بچنا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بڑی اہم چیز ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا مقولہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے جامع العلوم والحکم کے اندر نقل کیا ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہ میں چاہتا ہوں کہ فرض اور وتر کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھوں، اور زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی صدقہ نہ نکالوں، رمضان کے روزے کے علاوہ اور کوئی روزہ نہ رکھوں، فرض حج کے علاوہ اور کوئی حج نہ کروں، اس کے بعد اپنی ساری طاقت اور اپنی پوری قوت اللہ سے نافرمانی سے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے میں استعمال کروں. گویا یہ گناہوں سے بچنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ایک آدمی اپنی قوم کو، اپنے گروپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، دراصل وہ ان کو قیام اللیل یعنی تہجد کی ترغیب دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ نیند نے تم کو ہلاک کر دیا، یعنی رات کو اٹھتے نہیں، تہجد پڑھتے نہیں. ایک بزرگ نے سنا تو کہنے لگے، نیند نے نہیں، بیداری نے ان کو ہلاک کر دیا. دن کے وقت جو بیدار رہتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اس نے ان کو ہلاک کیا. ایک اور شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا، رات کی نماز قیام اللیل تہجد کے متعلق, تو جواب میں فرماتے ہیں خفی اللہ بالنہار ونم باللیل, دل میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو اور رات کو آرام سے سو. مطلب یہ کہ اگر تہجد نہیں پڑھتے لیکن دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرتے ہو تو یہ چیز اللہ کی نگاہ میں بڑی اہمیت رکھتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں, من سرہ ان یسبق الدائب المجتہد فلیکف عن الذنوب, جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہو, جو یہ چاہتا ہو کہ ایسے آدمی سے جو خوب ریاضت اور مجاہدے کر رہا ہے عبادات کے اندر اس سے آگے نکل جائے, تو اس کو چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. گناہوں سے بچنا بہت اہم ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون, ولایت کا تاج اس آدمی کے سر پر نہیں رکھا جاتا جو کسی گناہ کا مرتکب ہو. وہی آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے جو ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑے ہوئے ہو. گناہ کے ساتھ ولایت حاصل نہیں ہو سکتی. خاص کر دیا ان اولیاؤہ الا المتقون, اللہ کے ولی وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما عبد العابدون بشیء افضل من ترک ما نہاہم اللہ عنہ, کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کو چھوڑ کر کسی اور بڑی عبادت کرنے والوں نے نہیں کی. یعنی گویا ان گناہوں کے کاموں کو چھوڑنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اسی کو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ تعالی نے جن چیزوں سے حرام کیا جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچو, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. آج ہمارے معاشرے میں, ہماری سماج میں, ہماری سوسائٹی میں کیا ہے, کوئی آدمی جب دین کی طرف مائل ہوتا ہے نا تو وہ نفل اعمال کا اہتمام کرتا ہے, نفل اعمال کا اہتمام کرتا ہے, تہجد شروع کرے گا, اوابین, چاشت, اشراق, قرآن کی تلاوت, تسبیحات, یہ اعمال یقیناً بڑے اہم ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ اعمال وہ ہیں جن کو شریعت نے فرض اور ضروری قرار نہیں دیا. اگر کسی آدمی نے پوری زندگی تہجد نہیں پڑھی تو کل کو قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ پوچھا نہیں جائے گا, یہ گرفت نہیں ہوگی کہ تو نے تہجد کیوں نہیں پڑھی. اس کے بالمقابل اگر کسی آدمی نے ایک گناہ کا بھی ارتکاب کیا ہے تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کی گرفت اور پکڑ ہوگی. ہو سکتا ہے بڑا گناہ ہے اور اللہ نے معاف نہیں کیا تو یہی اس کے جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے. حقیقت تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچانا بہت اہم ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر کسی آدمی کو ڈاکٹر نے ٹونک لکھ دیا یا حکیم صاحب نے کوئی مقوی خمیرہ لکھ دیا, اب وہ مقویات استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جسم میں طاقت ضرور آئے گی, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سنکھیا جو ایک زہر ہے وہ بھی ذرا سی مقدار میں استعمال کر لیتا ہے تو وہ مقویات کی بہت بڑی مقدار تھوڑے سے زہر سے پہنچنے والے نقصان سے اس کو بچا نہیں سکتی. ہو سکتا ہے کہ وہ ہلاکت کا ذریعہ بن جائے. اس کے بالمقابل ایک آدمی ہے دال روٹی کھاتا ہے فقط, اور کوئی عمدہ پکوان یا مقویات کا استعمال نہیں کرتا, اور جو ہے کوئی طاقت یہ کرنے والی نہیں استعمال کرتا چیز, لیکن اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچاتا ہے, تو اس کے متعلق گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے گا نہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بڑی اہمیت رکھتا ہے. آج ہمارے اس دور کے اندر لوگوں کے قلوب کے اندر گناہوں کی قباحت جیسی ہونے چاہیے وہ باقی نہیں رہی, ختم ہو گئی. عبادتیں بہت کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے. آپ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں اور ان کی سیرت کا مطالعہ کیجیے. ایک ایک صحابی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, ایک چھوٹے سے گناہ کا بھی اگر صدور ہو جاتا تو بے چین ہو جاتا تھا, اور بے چین ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے درخواست کرتا تھا کہ اللہ کے رسول, اس گناہ کی جو سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ میرے اوپر جاری کر کے آپ مجھے اس گناہ سے پاک کیجیے. ان کی نیند اڑ جاتی تھی, چین اور سکون چھن جاتا تھا. آج ہم بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور جوں تک نہیں رہیں گے. یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے جو آج ہمارے سوسائٹی کے اندر پھیلی ہوئی ہے. اپنے آپ کو اس سے دور کرنے کی ضرورت ہے, اور گناہوں سے بچنا یہ فرض ہے. قرآن میں باری تعالیٰ نے بیسیوں جگہ تقویٰ کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایک آیت میں دو مرتبہ, ایک آیت میں دو مرتبہ, تقریباً جو ہے 200 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے تقویٰ کا صیغہ مختلف شکلوں میں استعمال کیا ہے. تقویٰ, ہم نے تقویٰ کا مطلب کیا سمجھ لیا؟ ہم نے یہ سمجھا تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رات کو خوب رات بھر تہجد پڑھے, دن بھر روزے رکھے, ہمیشہ ہاتھ میں تسبیح پڑھو. ہم نے یہ سمجھا کہ اسی کا نام تقویٰ ہے, اور جب اسی کو تقویٰ سمجھ لیا تو پھر ہم کیا کہتے ہیں, بھئی یہ ہمارے بس کا نہیں ہے, ہم پہلے ہی اول لمحے میں اپنے ہاتھ جھاڑ لیتے ہیں. یہ تو اللہ کے مخصوص بندوں کا کام ہے تقویٰ. نہیں بھائی, تقویٰ کا مطلب یہ نہیں جو ہم سمجھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے. اس کے جواب میں حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, پوچھا پہلے کہ امیر المومنین, هل سلکت طریقا ذا شوکت, کبھی آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں, بیچ میں ایک پگڈنڈی ہے, دونوں طرف کانٹوں کی باڑ ہے, ایسے راستے سے گزرنے کی نوبت آئی؟ کہا جی ہاں. کہا کیا کیا؟ کہا شمر تو سمجھ تحت, تو اپنے کپڑوں کو خوب سمیٹ کا اور بچ کر کے وہاں سے نکلا. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقا, کہ گناہوں کو چھوڑ دو چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کوئی مستحب کام نہیں ہے بلکہ فرض ہے. فرض امر کا صیغہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے. ہم لوگوں کے ذہنوں میں بہت بڑی غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے, اور یوں سمجھتے ہیں کہ تقویٰ یہ کوئی اعلیٰ مراتب کے حاصل کرنے کا نام ہے. حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے جامع العلوم والحکم میں، لیس التقوی بقیام اللیل ولا بصیام النہار ولکن التقوی اداء ما مفترض اللہ وترک ما نہى اللہ عنہ. تقوی دن کے روزہ رکھنے اور رات کو رات بھر عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام ہے تقوی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس. اور تقوی جو ہے نا، حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ان بندوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں. قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی گناہوں کو چھوڑ دو. گناہ کیسے چھوٹیں گے؟ آپ پورا نصاب پڑھ لیں عالمیت کا، یہاں آپ کی اس مسجد دارالسلام کے اندر پڑھایا جاتا ہے، مولوی بناتے ہیں، شروع سے لے کر آخر ساری کتابیں پڑھ لی، حفظ کر لی، اول نمبر حاصل کر لیا، اس سے تقوی نہیں آئے گا. تقوی تو اللہ کے وہ بندے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی صحبت میں رہنے سے یہ خوبی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. ہر چیز کے لیے وہی طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے حاصل کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس کا جو سبب ہے. تو تقوی یعنی گناہوں سے بچنے کی خوبی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ان بندوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں. جو لوگ ایسے ہیں، دیکھو وہ حدیث جس کے اندر ہے نا، ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، 99 آدمیوں کو قتل کیا، اور پھر اس کو کچھ خیال آیا اور سوچا کہ میں نے تو بہت خطرناک کام کیا ہے، بڑا گناہ کا کام کیا ہے، اچھی بات ہے، میں ذرا توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو مسئلہ پوچھنے کے لیے اس نے کسی لوگوں سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے. اس نے تو لوگوں سے پوچھا تھا عالم الناس، عالم جانکار کو پوچھا تھا، لیکن لوگوں نے پتہ دے دیا کس کا؟ عابد کا، بجائے عالم کے عابد کا پتہ دے دیا. اب وہ گیا اس کے پاس اور اس سے سوال کیا اس نے کہ میں نے اس طرح 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا تیرے لیے کہاں کی توبہ، 99 قتل کیا اور توبہ کی بات کرتا ہے تو؟ تو اس کو آیا غصہ، اس کو ہی نمٹا دیا، نہ پورے 100 کر ڈالے. بخاری شریف کی روایت ہے. اب پھر لوگوں سے اس نے پوچھا عالم الناس، کوئی عالم جانکار، تو اب کی مرتبہ لوگوں نے بجائے عابد کے عالم کا پتہ دیا. گیا اس کے پاس، پوچھا میرے لیے توبہ ہے؟ کہاں، توبہ کا دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. اچھا تو ایک کام کر، تو جس بستی میں رہتا ہے اس بستی میں تیرے جیسے ہی سب گنہگار ہیں، ایک اس بستی کو چھوڑ کر فلانی بستی جو نیک لوگوں کی ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، ان کی بستی میں چلا جا اور وہاں ان کے ساتھ قیام اختیار کر لے، تو تیرے لیے توبہ کا راستہ توبہ آسان ہو جائے گی. چنانچہ اس کے مشورے پر یہ اس بستی میں جانے کے لیے نکلا. ابھی تو آدھا راستہ طے کیا تھا اور اس کی موت کا وقت آ گیا، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آ گئے. اب اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے الگ ہیں اور گنہگاروں کی روح قبضہ کرنے والے فرشتے الگ ہیں. अब यहां दोनों ग्रुप पहुंच गए, नेक लोगों की रूह कब्जा करने वाले भी पहुंच गए और गुनहगारों की रूह कब्जा करने वाले भी पहुंच। दोनों में से हर एक दावेदार है कि हम कब्जा करेंगे उसकी रूह को। जो नेक लोगों की रूह कब्जा करते थे वो कहने लगे भाई तौबा के इरादे से ये चला है इसलिए, और जो गुनहगार उसका अभी तौबा थोड़ी की है, अभी तो खाली उसके इरादे से निकला है, इसलिए हम उसकी रूह कब्जा करेंगे। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल के अंदर भेजा और इन दोनों पार्टियों ने अपना ये केस उसके सामने रखा कि भाई हमारे झगड़े का आप फैसला कर दो। तो उसने यूं कहा कि भाई देखो, ये जिस बस्ती से चला है गुनहगारों की बस्ती और जिस बस्ती की तरफ जा रहा है नेक लोगों की बस्ती, नाप लो कौन सा फासला कम है और कौन सा करीब है और कौन सा ज्यादा है। जिससे वो करीब हो वो उसके अंदर उसको शुमार कर लो। अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हुई थी। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने वो नेक लोगों की था तो वो बिल्कुल बीचों बीच, लेकिन नेक लोगों की बस्ती को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तू जरा करीब हो जा एक बालिश्त। चुनांचे वो करीब हो गई, नापा गया, मालूम हुआ कि ये नेक लोगों की बस्ती से करीब है, तो फैसला यही हुआ कि भाई वो जो नेक लोगों की रूह कब्जा करने वाले फरिश्ते हैं वही इसकी रूह को ले जाएंगे। देखो यहाँ भी तौबा भी करने की नौबत आई नहीं थी, इरादे से चला था। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि अल्लाह ताला के यहाँ ये बहुत अहमियत रखता है कि आदमी अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए मेहनत करे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना, हम लोग उसके लिए भी जो तदबीरें इख्तियार करते हैं वो तदबीरें सही इख्तियार नहीं करते। किताबें पढ़ लेने से या मुताला कर लेने से ये चीज हासिल नहीं होती, ये तो अल्लाह के उन नेक बंदों की सोहबत से जो अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाने का एहतमाम करते हैं। कुरान में बारी ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ये लोगो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, और अल्लाह ने उसका तरीका भी उतला दिया, सच्चों के साथ रहो। सोहबत जो है ना वो अपना असर रखती है भाई, बेजान चीज की सोहबत भी अपना असर रखती है। उर्दू की कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। समझा है कि नहीं? आप अपने कपड़ों की बॉक्स पेटी में जो है वो तो थैली खुशबूदार होती है, वो रख देते हैं, उसकी वजह से तमाम कपड़े क्या हो जाते हैं, खुशबू से महक उठते हैं। कपड़े भी बेजान, वो थैली भी बेजान, लेकिन एक मुद्दत तक दोनों साथ रहे तो उनका असर हुआ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है सोहबत की तासीर को बयान करने के लिए गुलिस्तान के मुकदमे में बहुत अच्छे अशार, आज में यहाँ हाजिर हुआ था हमारे उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद साहब के वालिद हजरत मौलाना यूसुफ साहब बुदानिया दामत बरकात हूँ, उनकी यादत के लिए भी गया था। हमने फारसी दोनों दो दो दर्जे उन्हीं से पढ़े, बड़ी मोहब्बत से हजरत ने पढ़ाए। तो वो उन्होंने मुझे जब जिस साल फारिग हुआ, पढ़ा तो था पहले दूसरे साल, फरागत तो नौवें साल में हुई, लेकिन मुझे हदीये में अपनी जाती जो गुलिस्तां है वो हदीये में दी थी। तो उस इमाम ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके मुकदमे में चंद अशार लिखे हैं, गिले खुशबूए दर हम्माम रोजे रसीद अज दस्ते महबूबे बदस्तम। एक खुशबूदार मिट्टी की टिकिया, हमारे जमाने में जिस तरह साबुन इस्तेमाल करते हैं उस जमाने में मट्टी को खुशबू के अंदर बसाया जाता था और वही मट्टी गुसल के लिए नहाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो एक खुशबूदार मट्टी की टिकिया रसीद अदस्ते महबूबे बदस्तम, एक महबूब के हाथों मेरे हाथ में पहुंच गई। बदो गुफ्तम मुश्किया अबीरी कि अज बुए दिल आवेजे तू मस्तम, मैंने उस टिकिया से यूं कहा कि तू मुश्क है या अंबर है, तेरी دل کو لبا لینے والی خوشبو سے میں تو ایک دم مستی میں آ گیا ہوں. بگفتہ من گلے ناچیز بودم مدت باگل نشستم. اس نے جواب میں کہا کہ میں تو معمولی سی مٹی تھی, ایک زمانے تک پھول کی صحبت میں رہی, جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. کہ میرے ہم نشین جس کی صحبت میں رہی, اس کے جمال نے, اس کی خوبصورتی نے, اس کی خوبیوں نے میرے اندر اپنا اثر ڈال دیا, ورنہ میں تو آج بھی وہی مٹی ہوں جو تھی, مٹی ہی ہوں. میری حقیقت بدلی نہیں, البتہ خوشبو اندر پیوست ہو چکی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ صحبت ہی ہے جو آدمی کے اندر تبدیلی پیدا کر سکتی ہے. ایک آدمی کے اندر بہت غصہ تھا, حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کو اس نے لکھا, حضرت سے بیعت کا تعلق تھا, کہ حضرت میرے میں غصہ بہت ہے. اور وہ لکھنؤ کے اطراف کا رہنے والا تھا, تو حضرت نے اس کو جواب میں لکھا کہ لکھنؤ میں ہمارے فلاں خلیفہ, حضرت کے خلیفہ تھے جو طبیب تھے, حکیم تھے, ان کے متعلق لکھا کہ وہ وہاں رہتے ہیں, بس وہ تو اپنے مطب میں بیٹھ کر کے اپنا کام کریں گے, بیمار آئیں گے ان کا نسخہ لکھیں گے, دوا تجویز کریں گے, لیکن تم روزانہ ان کے پاس جا کر کے بیٹھنا, کچھ کہنے وہنے کی ضرورت نہیں, کونے میں بیٹھ جائیں. اور ایک مہینے کے بعد جو تمہارے اندر فرق آوے وہ ذرا مجھے لکھی ہو. چنانچہ ایسا ہی کیا. ایک مہینے کے بعد اس نے لکھا, حضرت میرے اندر سے غصہ تقریباً ختم ہو چکا. اور وہ لکھتا ہے حضرت کو کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ نہ میں نے ایک لفظ ان سے کہا, نہ ایک لفظ انہوں نے مجھ سے کہا, نہ میں نے ان سے کچھ پوچھا, نہ انہوں نے مجھے کوئی جواب دیا, یہ کیسے ہوا. اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل جو ہے نا اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہ خوبیاں جو ہے اندرونی خوبیاں قلب کی ہے, دل کی. وہ دل جو ہے نا دل را بدل رہیست, یہ آدمی کا دل دوسرے کے دل کی اثر کو کیا کرتا ہے, قبول کرتا ہے. صحبت جو ہے میں نے کہا نا, صحبت کی وجہ سے اثر پہنچتا ہے. صحبت تو جانوروں کی بھی اثر کرتی ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اونٹوں کے پالنے والوں کے اندر کبر اور نخوت ہوتی ہے, اور بکریوں کے پالنے والوں میں مسکنت اور انکساری ہوتی ہے. تو بکری کی مزاج کے اندر مسکنت ہے, جو ان کے ساتھ رہتے ان کے اندر بھی مسکنت آتی ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ صحبت سے یہ ساری تبدیل ہے. آج وہ نہیں رہا, نہ رہی وہ چیز. آج پڑھتے ہیں طلبا بچے اپنے 9-9 سال 10-10 سال تک مدرسے کا نصاب مکمل کرتے ہیں, لیکن کسی اللہ والے کی صحبت میں جو ہے رہنے کی توفیق نہیں ہوتی. رہنا چاہیے مسلسل. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے شاگرد فرماتے ہیں کہ جس سال حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے بخاری پڑھی, بخاری ختم کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا, بھائی دیکھو تم نے یہ اتنے سال یہاں علم سیکھنے کے اندر لگائے ہیں 9 سال, تو اب 9 مہینے جو ہیں کسی اللہ والے کی صحبت میں رہی ہو. بس یہ چیز جو ہے اس کے بغیر آتی نہیں. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے اقابی علم کے پہاڑ سمندر, لوگوں نے پوچھا ان سے کہ آپ ایک ایسے آدمی سے بیعت ہوئے ہیں جو گویا ظاہری طور پر جو ایک نصاب مولویت کا آتا ہے وہ بھی پورا کیے ہوئے نہیں. حضرت عادی صاحب جو ہے شرع جامی تک پڑے ہوئے تھے بس. تو آپ نے ان کے یہ ان سے بیعت ہونا کیوں یہ کیا؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو, دو ایک آدمی وہ ہے جس نے تمام قسم کی مٹھائیاں کھائی ہیں, اس کے ذائقے اس کو معلوم ہیں, اور ایک دوسرا آدمی ہے کہ تمام مٹھائیوں کے نام جانتا ہے, اس کی خاصیت جانتا ہے, لیکن کبھی کھائی نہیں. تو کون بڑا ہوا ہے؟ وہ جو کھائی ہے وہ نام نہیں جانتا, اصل تو وہی چیز ہے. تو حقیقت تو یہ ہے, یہ تمام اوصاف اخلاق خوبیاں جو قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں, جو انہوں نے خود حاصل کی ہیں, چاہے وہ جو رسمی طور پر فارغ التحصیل نہ ہو, لیکن ان کی صحبت جب تک کہ اختیار نہیں کریں گے وہاں تک یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں. بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمائی, اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ گناہوں سے بچو اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے عبادت گزار ہو جائے گا. حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اجل خلفاء میں سے ہیں, اور حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ صحبت جو ہے نا, صحبت اپنا کام کب کرتی ہے؟ جب کہ کوئی مانع موجود نہ ہو. خالی صحبت کے ساتھ ساتھ رکاوٹ بھی کوئی ہونی نہیں چاہیے. صحبت کا اثر ضرور آئے گا. وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں جونپور کے اندر چمیلی کے تیل بنایا جاتا ہے, چمیلی کا. تو وہ تیل کیسے بناتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کیا کوئی چمیلی کے پھولوں کو نچوڑ کر کے بناتے ہیں؟ نہیں, بلکہ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چمیلی کے پھولوں کی جو ہے ایک تہ بچھائی جاتی ہے, اس کے اوپر تل, یہ تل جو ہوتے ہیں کھانے کے تل جس کا تیل نکالا جاتا ہے, اس کی ایک تہ بچھاتے ہیں, پھر دوسری ایک تہ اور چمیلی کے پھولوں کی بچھائی, پھر تل کی ایک تہ بچھائی, اور اس طرح کچھ دنوں تک اسی طرح ان تلوں کو چمیلی کے پھولوں کے درمیان میں رکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان تلوں کو لے کر کے کولو کے اندر پیسا جاتا ہے اور تیل نکالا جاتا ہے. اب یہ تیل تل کا تیل نہیں کہلاتا بلکہ چمیلی کا تیل, لیکن ان تلوں کو چمیلی کے پھولوں کے ساتھ رکھنے سے پہلے جو ہے نا وہ دو کام کیے جاتے ہیں. ایک تو ان کو اچھی طریقے سے دھوتے ہیں تاکہ اس کے اوپر جو گرد و غبار ہے نا وہ صاف ہو جائے, اور پھر اس کی گسائی ہوتی ہے. گسائی مخصوص طریقے کہ وہ تل کے اوپر ایک باریک جلی ہوتی ہے بٹر پیپر جیسی, اس جلی کو دور کیا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ جلی کسی دوسری چیز کا اثر تل کے اندر آنے کے راستے میں کیا بنتی ہے, رکاوٹ بنتی ہے. تو اب اس کی گسائی ہوتی ہے. تو دھلائی اور گسائی یہ دو کام ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو رکھا جاتا ہے کائی میں چمیلی کے تیلوں پھولوں کے ساتھ, پھر جو ان کو کولو میں پیسیں گے تو وہ جو تیل تیار ہوگا وہ تیل کائی کا ہوگا, چمیلی کا. وہ ہے چلی کا تیل, لیکن چمیلی کی صحبت کی وجہ سے اس کا نام کیا ہو گیا, چمیلی کا تیل. تو اب دیکھو یہ دھلائی اور گسائی ضروری ہے, ورنہ ایسے ہی اگر کوئی آپ ڈال دیں گے تو وہ جو ہے نا اندر چمیلی کے تیل کا اثر پہنچنے والا, میں نے کہا تھا مانے. تو اللہ والوں کی صحبت میں لوگ جاتے تو ہیں, لیکن ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو شرطیں ہیں ان کا لحاظ نہیں کیا جاتا. کچھ موانع اندر ہوتے ہیں, بہت موانع میں سے ایک معنی جو ہے وہ بہت بڑا معنی اس زمانے کے اعتبار سے جو ہے نا وہ انکار. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل ہیں جو ہے چھوٹے چھوٹے, جن کو رسائل مجموعہ تعلقات وسیع الامت کے نام سے کئی جلدوں میں چھاپا گیا ہے, حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ پہلے سے بھی چھپے تھے, وہ مجھے انہوں نے پھر سے دوبارہ چھپایا ہے. تو اس میں جو ہے ایک رسالہ حضرت کا ہے اعتقاد و انکار, یعنی اس اللہ والا جس کی صحبت میں آپ جا رہے ہیں اس کے متعلق دل میں انکار کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے, اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ اعتراض جو ہے اس کے فیض کو آپ کے قلب تک پہنچنے سے کیا کر دیتا ہے, روک دیتا. آج ہم اور آپ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں, بچپن سے ایسا ماحول ملتا ہے اخبارات, یہ میڈیا, اور اس میں ہر آدمی کا بچے سے لے کر بڑے کا ذہن ایسا بنتا ہے کہ وہ کسی کی بھی کوئی خوبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ہر ایک پر اعتراض, اسی کو خوبی سمجھا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگوں کے پاس بھی جہاں جاتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے, آپس میں باتیں کر, انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا, ان بزرگ کے اوپر اعتراضات اپنے اپنی مجلس میں بیٹھ کر کے. تو وہ تو زبانی نہ کیا ہو تو بھی خالی دل میں ایسا خیال آتا ہو تو اس سے بھی جو ہے فائدہ پہنچتا نہیں ہے. چل جائے کہ بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بزرگوں کی جاتے ہیں ان کی خدمت میں, ان کے پاس رہتے ہیں, لیکن وہاں جا کر کے کچھ لے کر آنے کے بجائے جو ہیں محرومیت لے کر کے آتے ہیں, کوئی اعتراض کی وجہ سے. یہ نہیں چلتا جب تک کہ اعتقاد نہ ہو ان کے متعلق, دل میں بھی اعتراض نہیں ہونا, زبان پر تو نہیں, دل میں بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اس کے بغیر فائدہ حاصل نہیں ہوتا. وہ بہت اہمیت رکھتا. اور بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ واقعتاً وہ اپنے مشائخ سے, اپنے ان شیوخ سے جن سے وہ بیعت ہوتے ہیں, ان کے متعلق ان کے دل میں عقیدت ہے, لیکن دوسرے لوگ جو ہیں نا ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ارے تو فلانے سے بیعت ہو گیا تو ایسا ہے. اب وہ اس کے متعلق دو باتیں ایسی, ایک یہ ڈال دی, زہریلا یہ ڈال دیا, خلاص. اب اس کے دل میں بھی وسوسہ پیدا ہو گیا اور وہ اس کے فیض سے کیا ہو گیا, محروم. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی شیخ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ناجنس کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. ناجنس یعنی کیا, وہ اس لائن کی خوبیوں کو آج جو آدمی انکار کرنے والا. کسی بڑے مدرسے میں شیخ الحدیث ہے, بخاری شریف پڑھاتا ہے, لیکن یہ تصوف کا قائل نہیں ہے, تو اس کی صحبت میں ایک دن بھی آپ بیٹھو گے تو یہ گویا آپ کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دے گا, بیکار بنا دے گا, وہ اعتراض والی یہ اندر ڈال دے گا. تو حقیقت تو یہ ہے, یہ ناجنس کی صحبت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سلسلے کے گویا فیوز کا, تصوف کا قائل نہ ہو صحبتوں کا, اس کے ساتھ بیٹھنا, وہ کوئی اس کا مطلب کوئی جاہل ہو یا کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, یہ ضروری نہیں ہے. تو حقیقت تو یہ ہے واقعتاً اس زمانے کے اندر ہم نے دیکھا, یعنی خانقاہوں کے اندر جو لوگ جاتے ہیں, خانقاہوں میں آدھی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہیں کہ جس شیخ کی خدمت میں گئے ہوئے ہیں اس کے بددل ہیں اور ہر آنے والے کے ساتھ اسی کا کیا کرتے ہیں, چرچا کرتے ہیں, ہر معمولی معمولی باتوں پر. فلانے کو تو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھایا, مجھے نہیں بٹھایا. ارے بھائی تو کھانے کے لیے گیا, کھانے کے لیے گیا, اس نے کیوں ان شیخ نے اپنے ساتھ بٹھایا وہ جانے. لیکن بارہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثریت وہ ہوتی ہے جو ان شرائط پر پوری نہ اترنے کی وجہ سے محروم ہو کر کے آتی ہے. تو بہرحال کسی بزرگ کی صحبت میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ آداب الشیخ والمرید ایک کتاب بھی ہے, اور ویسے دوسرے عنوانات سے بھی, دوسرے ناموں سے بھی اس موضوع پر کتابیں ہیں, ان کو پڑھے, معلوم کرے کیا آداب ہیں اور ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے پھر صحبت میں جائے. میں نے ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ حضرت اس زمانے کے اندر لوگ جو ہیں اس طرح کا مزاج ہے, تو حضرت نے فرمایا ایسے مزاج والے کے لیے تو وہاں نہ جانا ہی اچھا, دور دور سے خط و کتابت کرے, یا ایسی مختصر مجلس میں بیٹھے جس میں زیادہ اندر ڈیپ میں جانے کی نوبت نہ آوے, ورنہ اس میں ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی ایسی بات آئی اور دل کا معاملہ ختم ہو گیا تو پھر وہ فیض سے محروم ہو جاتا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے, ضرورت ہے کہ صحبتوں کے شرائط جو ہیں ان کا بھی لحاظ کیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں فلانا اتنی مدت رہا وہ جیسا گیا اس سے ایسا, بلکہ اس سے ڈبل خراب ہو کر کے آیا, وہ ڈبل خراب ہو کر کے آیا تو کوئی بزرگ کی کمی ہے, نہیں ہوتا, اس نے ہی اس کے لیے جو شرائط تھے وہ پورے نہیں کیے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال میں تو میرا ارادہ بھی نہیں تھا, یہ بات تو ایسے ہی چل پڑی, اور میں تو دوسرا پہلے سے سوچے ہوا تھا کہ پوری حدیث کی وضاحت اپنے انداز سے کروں گا, لیکن یہ اتقی المحارم والے جملے نے इधर चला गया, अब खाली तर्जमा कर देता हूँ दूसरे जुमलों का। एक बात तो ये फरमाई हुजूर ने, दूसरी बात फरमाई वर्द बेमा कसम अल्लाह लक तकुन अगनन नास, अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस्मत के अंदर जो लिख दिया है उस पर राजी रहो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो तय कर दिया उस पर राजी रहो, तुम सबसे बड़े गनी हो जाओगे। गनी, गनी का तर्जमा आमतौर पर हम लोग करते हैं मालदार, लेकिन लफ्ज़ मालदार उसका हकीकी तर्जमा नहीं है। गिना का माना तो है वो जो किसी का मोहताज न हो। गनी का सही तर्जमा यूं कर सकते हैं बेनयाज, जिसको किसी की एहतियाज न हो। तुम क्या आमतौर पर जिसके पास पैसे होते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के मामले में, वो किसी का मोहताज नहीं होता है, इसलिए गनी का तर्जमा मालदार से करते हैं, वरना हकीकत में गनी का तर्जमा तो क्या है बेनियाज। अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में जो लिख दिया उस पर राजी रहो कि भाई मेरे लिए अल्लाह की तरफ से जो तजवीज हुआ है उसमें सारी दुनिया मिलकर एक दाने का इजाफा नहीं। हमारा तो तकदीर पर ईमान है ना कि नहीं है? अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो कर दिया, हमारी किस्मत में जो रोजी लिख दी, सारी दुनिया मिलकर चाहे तो एक डॉलर का इजाफा नहीं कर सकती, और सारी दुनिया मिलकर के चाहे तो एक डॉलर की अंदर से कमी नहीं कर सकती। जब हमारा ये ईमान है तो फिर ये क्या बेचैनियां, बेसब्रियां और जो है हराम के इर्तिकाबात, बस अल्लाह ताला की तरफ से जो रोजी तजवीज हुई है उसको हलाल तरीके से हासिल करने का एहतमाम किया जाए और हलाल तदबीरें इख्तियार की जाए, उसके बाद अल्लाह की तरफ से जो मिले उस पर कनात कर लो, उसी को अपने लिए क्या समझो, काफी समझो। तो ये इसी को कहते हैं वर्द बेमा कसम अल्लाह लक तकुन अगनन नास, और अहसिन इला जारे का तकुन मोमिनन, अपने पड़ोसी के साथ अच्छाई का भलाई का सलूक करो तुम मोमिन कहलाओगे। यानी गोया ईमान का तकाजा यह है कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के साथ उसने सलूक की बड़ी ताकीद फरमाई। बुखारी शरीफ में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न जिब्रील माज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़नन्तु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, कि हजरत जिब्रील बराबर पड़ोसी के मामले में मुझे अच्छा सलूक करने की ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मेरे दिल में ख्याल आने लगा कि कहीं उसको वारिस बना देंगे, जैसे कि रिश्तेदारों को वारिस बनाया जाता है, पड़ोसी को भी वारिसों में एक नाम और इजाफा हो जाएगा। पड़ोसी के साथ उसने सलूक की इतनी ताकीद की। और बुखारी में रिवायत है मन कान युमिनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर फलयुहसिन इला जारी, कि जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक जो है वो ईमान का तकाजा है, बल्कि पड़ोसी को अगर, या पड़ोसी क्या, किसी को जो है पड़ोसी को अगर आपके मुताल्लिक खतरा है कि आप कहीं उसको तकलीफ पहुंचाएंगे, भले पहुंचाई नहीं है खाली उसको डर है, तो भी ऐसे आदमी के ईमान की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा करके नफी कर दी है, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं। जाहिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन तीन मरतबा कसम खा करके किसी के ईमान की नफी करेंगे, तो ये बातें सुनकर सहाबा के दिल की क्या कैफियत होगी। कालू मैया रसूलल्लाह, साहबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल कौन जिसके मुतालिक आप इतनी ताकीद के साथ कसम खा करके फरमा रहे हैं कि मोमिन नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लाया मनो जारूहू बवाइकहू, जिसका पड़ोसी उसकी तरफ से पहुंचने वाली ईजाओं से मामून न हो। देखो मामून, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बलागत पर कुर्बान जाइए, आपने ये नहीं फरमाया महफूज न हो, बचा हुआ न हो, मामून न हो। महफूज होना अलग चीज है, मामून होना अलग चीज है। देखो मैंने आपको तकलीफ नहीं पहुंचाई, 10 साल से आप मेरे साथ रहते हैं, कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, तो आप मेरी तकलीफ से क्या हैं, महफूज हैं। लेकिन आपको दिल ही के अंदर डर है मेरे मिजाज को देखते हुए, کہ بھئی کپاک پتہ نہیں کب کیا کر ڈالے یہ, آپ کو اندیشہ ہے کہ کچھ کہیں تکلیف پہنچا نہ دے, تو گویا آپ محفوظ تو ہیں لیکن معمون نہیں. تو حضور ایمان کی نفی اس سے کرتے ہیں کہ جس کی تیزاؤں سے پڑوسی معمون نہیں. اندازہ لگاؤ آج ہمارا کیا حال ہو گیا, بڑے مفتی صاحب ہیں لیکن کیا حال ہے, پڑوسی تو دور کی بات رہی, بیوی اور بچے بھی پریشان ہیں, گھر میں جاتے ہیں حضرت تو لوگ اندر اندر دل میں دعا کرتے ہیں یہ بھلا کہاں آئی, جلدی سے باہر جاوے تو اچھا. آج اخلاق ہمارے ایسے بگڑ گئے ہیں, ماں باپ ہماری ایزاؤں سے معمون نہیں ہے محفوظ نہیں ہے, ہمارے بھائی بہن ہماری ایزاؤں سے معمون اور محفوظ نہیں ہے, پڑوسی تو بازو میں رہتا ہے جو گھر میں رہتے ہیں وہ معمون, پھر بھی ہمارا ایمان بہت اونچا کوئی اس پر انگلی نہیں رکھ سکتا, بڑا دعویٰ لے کے ہم پھرتے ہیں. سمجھ آیا کہ نہیں, ضرورت ہے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے لیے جو شرطیں رکھی ہیں کیا میں اس پر پورا اترتا ہوں کہ نہیں. اور چوتھی بات فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, کہ لوگوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو, تمام لوگوں کے لیے. دیکھو انسانوں ایمان کی وجہ سے ایک دو آدمیوں کے درمیان تعلق پیدا ہوتا ہے, کون سا, اخوت کا. انما المؤمنون اخوۃ, قرآن میں باری تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں, ایک روایت میں 6 حقوق ہیں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں ان میں مختلف حقوق بتلائے گئے ہیں, وہ کیا ہیں یہ سب بتلا رہے ہیں کہ بھائی ہم ایمان کے نتیجے میں ہمارے درمیان تعلق ہے کون سا, اخوت کا, بھائی چارگی کا, جو ہم اپنے لیے جو چیز پسند کریں ان کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بخاری شریف کی روایت, اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ذخیرۂ احادیث کا خلاصہ جن 4 روایتوں کو قرار دیا ان میں سے ایک یہ کہ لا یکون مومنا حتی یرضا لاخیہ ما یرضا لنفسہ, گویا ایمان کا جز ہے یہ, اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک. آج کیا ہو گیا, آج تو ہمارا اسلامی معاشرہ ایک دم ختم ہو چکا ہے, ہر ایک کو ایک دوسرے سے تکلیفیں پہنچ رہی ہے, اور اب تو ایسا بعض لوگ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انہوں نے اپنی زندگی کا مشن ہی یہ بنایا ہو کہ کسی کو چین سے جینے نہیں دیں گے, نہ ہمیں ہم خود چین سے جئیں گے نہ دوسروں کو چین سے جینے دیں گے. جب تک کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں وہاں تک ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا, کیسے ایمان باقی رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اس کے بغیر ایمان نہیں رہتا, اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے اسلاف تو وہ تھے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قصہ, ایک بزرگ تھے ان کے یہاں چوہے بہت ہو گئے, شکایت کی انہوں نے اپنی مجلس میں کہ بھائی چوہے بہت ہیں ان کی وجہ سے پریشان ہوں. کسی نے کہا حضرت دلی پال لو تو چوہوں کا علاج ہو جائے گا. خیر بات آئی گئی ہو گئی, کچھ مدت کے بعد پھر ان بزرگا نے جو ہے وہ چوہوں کی شکایت کی, جن صاحب نے مشورہ دیا تھا چوہا بلی پالنے کا, حضرت آپ کو کب سے کہہ رہے ہیں کہ بلی پال لیجیے, بلی تو پالتے نہیں اور چوہوں کی شکایت کرتے رہتے ہیں, کیوں نہیں پالتے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو اگر میں بلی لاؤں گا تو بلی کو دیکھ کر میرے گھر کے چوہے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے, اور جس چیز کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. یہ حضرات کا حال تھا, آج کیا ہو گیا. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ولا تکثر الضحک کا فإن کثرة الضحک تمیت القلب, کہ زیادہ ہنسا مت کرو, زیادہ ہنسنا جو ہے وہ دل کو مردہ کر دے. وہ قاقاہے مار کر کے جو ہنسنے کے, باقاعدہ آج کل تو ہنسنے کے لیے مجلسیں قائم کی جاتی ہیں, ہنسانے والوں کو اجرت دے کر پیسے دے کر کے بلایا جاتا ہے. یہ سب طریقے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. ہاں کوئی ہنسنے کی بات آ گئی, اگر غیر اختیاری طور پر ہنس دیے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے, منع نہیں ہے. لیکن بہرحال اسی کو اپنا مشغلہ بنانا, یہ پسندیدہ نے اس کی وجہ سے قلب کے اندر مردنی آ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. بھائی ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف صاحب بودانیہ, مولانا محمد صاحب کے والد بزرگوار, ابھی میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تھا اسپتال میں, تو انہوں نے مجھ سے کہا, ان کا یہ درخواست میرے لیے تو حکم ہے, لیکن مجھ سے کہا کہ سب لوگوں سے آپ کہیے کہ وہ میرے لیے بھی اور ان کے صاحبزادے مولوی سلیمان بیمار ہیں, دونوں کے لیے جو ہے صحت کی دعا کریں, ہم سب کریں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے, تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما, تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمدہ عطا فرما, خاص طور پر حضرت مولانا یوسف صاحب اور ان کے صاحبزادے مولانا سلیمان صاحب دونوں کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, اور تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود اور اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلی و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.